الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع ہے تکلیف مت دیجئے. یہ کیسا موضوع ہے کہ اگر اس پر ہم کلام کرتے ہیں تو تکلیف مت دیجئے، یعنی ہم روک رہے ہیں نا بات کی کہ تکلیف نہ دیں آپ. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، اس کا الٹ کریں یا عکس کریں، تو تکلیف دیجئے یا تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف دینے والے، ان دونوں پہلوؤں کو لے کر ہم آج گفتگو کریں گے. دیکھیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے برا کہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تکلیف دے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر کے آگے کچرا پھینکے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری گاڑی پر جو ہے ڈینٹ لگا دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دھکا دے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے گالی دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر کے رنگ کو خراب کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے آگے کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے مجھے تکلیف ہو. تو جب میں یہ نہیں چاہتا تو یہی بات اور بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. تو جس چیز کی تکلیف سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اسی طرح دوسرے بھی اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں. یہی آج ہمارا موضوع ہے، یہی ہمیں آج سمجھنا ہے اور اسی کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے کہ تکلیف مت دیجئے. مفتی صاحب، مسلمانوں کو تکلیف دینا، دیکھیں کیٹیگریز ہوتی ہے نا. ایک تو جانوروں کے حوالے سے بھی اسلام نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ ان کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتے. ایک مسلمان ہے، اس مسلمان کے حوالے سے ہمارا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ ہم اگر اس کو تکلیف دیتے ہیں یا کوئی مسلمان دانستہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق.
جی،
بے شک وہ لوگ جو مؤمن اور مؤمنات کو جنہوں نے تکلیف دی اور پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے.
استغفر اللہ.
اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ جنہوں نے مؤمن اور مؤمنات کو ایزا دی تو انہوں نے اپنے سر بڑا گناہ لیا اور بہتان اپنے سر لیا.
لا حول ولا قوۃ.
اور مؤمن کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دی، اور فرمایا جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. اور اللہ اور رسول کو ایزا دینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ تکلیف دینے کا جو عمل ہے، کسی مسلمان کو ایزا دینا، بلا وجہ شرعی کسی کو ایزا دینا، اس کا جو عذاب بیان کر دیا قرآن میں، عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جہنم کا عذاب، اور جہنم میں چونکہ عذاب بھی مختلف ہیں تو سردی کا عذاب بھی ہے.
جی جی.
فرمایا آگ کا عذاب ہوگا، عذاب الحریق جلانے کا عذاب ہوگا.
اللہ.
اور پھر لعنت کا مستحق وہ بندہ ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اوپر لعنت ہے.
لعنت کے معنی بھی اگر آپ،
لعنت کے معنی رحمت الہی سے دوری.
اللہ اکبر.
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کا سبب ہے جب ہم کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ چیز ہمیں رب کی رحمت سے دور لے جاتا.
اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو لعنت نہیں دی جائے.
جی،
کیونکہ اللہ کی رحمت سے،
اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی گویا آپ کسی کو بد دعا جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اسے رب کی رحمت سے دور ہونے کی بات کرے؟
اچھا، یہاں پہ پھر یہ بات بھی تو قابل غور ہے نا مفتی صاحب، کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو لعنت دوں گا یا معاذ اللہ کوئی مجھے لعنت دے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے گا، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا.
دوسرا کسی کو لعنت دے رہا ہے تو اب یہ تو بددعا کر رہے ہیں, یہ بددعا ضروری نہیں کہ
قبول
اس کے حق میں بھی وہ درست واقع ہو.
ٹھیک ہے,
وہ اگر مستحق لعنت نہیں ہے تو یہ تو ہٹ جائے گی اس کے اوپر سے. لیکن یہاں جو رب کی جانب سے لعنت ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے دوری ہے,
وہ تو یقینی طور پر فرمایا جا رہا ہے,
معین کر کے
خاص ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے
اور نہ صرف جو ہے وہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہے. تو مسلمان کو ایذا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں جو ہے شمار کیا گیا, اور اس کی مختلف صورتیں پھر بیان کی گئیں.
جی جی,
ان پر ہم انشاءاللہ
مختلف صورتیں جو تکلیف دینے کی ہیں, آنکھ سے بھی تکلیف دی جاتی ہے, زبان سے بھی دی جاتی ہے, ہاتھ سے بھی دی جاتی ہے, مختلف طریقوں سے تکلیف دی جاتی ہے, اس پر بھی ہم کلام کریں گے. مگر دیکھیں جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, جہنم کا اس کے لیے عذاب ہے جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. کتنی یعنی آپ سمجھے کہ دردناک بات ہے, مگر پھر بھی بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں ڈرتا, بعد میں بسا اوقات پچھتاوا ہوتا ہے بعض اوقات, مگر پھر یہ کہ بندہ کر چکا اب کیا کرے, تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں, اپنے ہاتھ کو سنبھالے, اپنے زبان کو سنبھالے. راشد بھائی, قرآن پاک کی آیات تو ہم نے سنی, حدیث پاک بھی یقیناً ہمارے لیے ہدایت کا ایک سر چشمہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہے, رحمت للعالمین سرکار کو بنایا گیا, سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے لیے. اب اس میں انسان, اب مسلمان بھی آ گئے, کافر بھی آ گئے, اور عالمین میں جنات بھی آ گئے, اسی طرح جمادات بھی آ گئے, حیوانات بھی آ گئے, سب کے لیے حضور کو رحمت بنایا گیا. تو رحمت, فرشتے بھی آ گئے, تو رحمت للعالمین کے کیا فرامین ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی تکلیف دیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جس طرح آپ نے شروع میں کلام کیا کہ جس طرح ہم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں تکلیف دے, جب ہم خود پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو ہر مسلمان اس بات کو, بلکہ ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ دی جائے, مجھے دھوکہ نہ دیا جائے, میری جان کا, میری عزت کا, میرے مال کا تحفظ کیا جائے. تو اسی طرح ہر مسلمان پر اسلام نے یہ بات لازم کی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. فرمایا, ہر مسلمان کا خون اور مال اور اس کی عزت
اللہ
دوسرے
اللہ
مسلمان پر حرام ہے.
یعنی کتنے واضح انداز میں تینوں چیزوں کا بیان کر دیا گیا. مال میں تکلیف یا تو مال کے ذریعے ہوگی یا اس کی جان کے ذریعے ہوگی, یعنی اس کو یا تو جان میں, بدن میں کوئی تکلیف پہنچائے گا, یا پھر اس کی عزت کے ذریعے. تینوں چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما,
بالکل واضح فرما دیا. اور عموماً اگر ہم دیکھیں تو انسان جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے, اس کے جو بڑے ذرائع ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے, یا پھر اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ تکلیف دیتا ہے, ہاتھ پاؤں وغیرہ جسمانی اعضاء کے ذریعے تکلیف دیتا ہے. اور اسلام نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کی کیسی عمدہ تربیت فرمائی ہے. فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. فرمایا, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ ہے اسلام کا عمدہ نظام.
کیا بات,
کہ آپ کی ذات سے, آپ کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے کہ عموماً جو زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ انسان کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. لفظوں کی جو مار ہوتی ہے انسان کی عزت کی دھجیاں بھی اڑا دیتی ہے, اور اگر لفظوں کا استعمال اچھا کیا جائے تو انسان کی عزت میں اضافہ بھی
وہ عربی کا مقولہ ہے نا,
جراحات السنان لحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ نیزوں اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے زخم بھر جاتے ہیں, لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بڑھتے.
انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے,
بیٹھ جاتے
ہیں. یار اس نے مجھے سر عام جو ذلیل کیا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھے برا بلا کہا تھا. جس کے بارے میں مزید کیا فرما رہے ہیں,
تو اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے, تکلیف نہ دی جائے, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. محسن بھائی, ہمارا اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ انسان تو کیا, جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے.
کیا بات,
سیدنا فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں, تو مومن اور مومنات مسلمان مردوں عورت کو ایزا دینا اللہ ان کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے؟
بڑی بات کہہ دی مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کتے اور خنزیر کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو تکلیف دینا بلا وجہ جائز نہیں
اسی لیے فرمایا کہ ان کو تکلیف دینا ایک مسلمان کو تکلیف دینے سے زیادہ جو ہے اس سخت اللہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تو اب اس سے معافی مانگ لیں گے
صحیح
جانور سے کیسے معافی مانگیں گے
صحیح بات ہے وہ تو بے زبان ہے
وہ تو بے زبان ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہوگا تو وہ حق قیامت پر چلا جائے گا
ہائے ہائے
اور قیامت کے اندر تو نام اعمال ہی انسان کے جو ہے وہ جاتے ہیں کسی دوسرے کا اگر حق تلف کرے اور یہاں جانور ہے تو یہ نام اعمال والا بھی معاملہ نہیں تو کیا اس کے بدلے میں جو عذاب وہاں پر سہنا پڑے
اور وہ کس کے
اسی لیے فرمایا کہ اگر جانور پالیں اپنے گھر میں مختلف لوگ طوطا یا دیگر چیزیں پالتے ہیں فرمایا کہ اگر پالیں تو ان کی خبرگینی اس طرح کریں کہ حدیث میں آیا کہ 70 مرتبہ انہیں پانی پوچھے دیں
مبالغتن
فرمایا کہ اندازہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا جو ہے وہ ہو اور آپ اسے چھوڑ دیں اور یہ چیز اس کی تکلیف کا باعث
بنے
یہاں تک جی جی سے کہ وہ ایک چڑیا جو ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی قیامت کے دن اور وہ کہے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا جس نے چڑیا کو مارا ہوگا اور قتل کیا ہوگا تو وہ بارگاہ الہی میں اپنی فریاد لے کر آئے گی کہ اس نے ناحق مجھے قتل کیا اپنے نفع کے لیے نہیں بلکہ ناحق قتل کیا اس سے میرا بدلہ لیا جائے
اللہ
یعنی
اللہ
ایک چڑیا اور اس طرح بارگاہ رسالت میں جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے یا کہیں سے وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں سے ایک انہوں نے لے لیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا اس کے بچے اس کو واپس لوٹا لو
اللہ اللہ
تو ہمارا واقعی جیسے کہ راشد بھائی نے فرمایا کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی برائی اور تکلیف دینے سے منع فرماتا ہے جائے گی کہ انسان ہو
صحیح بات ہے تو اب یہاں دیکھیں آپ لوگوں کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے پھر ایسے افراد جو ماضی میں گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کی ان کے ساتھ پھر لازمی سی بات ہے بسا اوقات عذابات دکھائے جاتے ہیں تو جو تکلیف دینے والے لوگ گزرے ان کی کوئی ایسی واقعہ بھی ہوگا کہ جس سے ہمیں عبرت حاصل ہو کہ دیکھو اس نے تکلیف دی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ایسا کوئی واقعہ ہوگا
بالکل ہے پہلے کے لوگ ان میں بالخصوص جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنی رعایا پر بڑا ظلم کرتے تھے ان میں سر دست حجاج ابن یوسف کے بارے میں یہ لکھا ہے یہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے اگرچہ اس نے دین کے اعتبار سے دینی اعتبار سے بڑے اچھے کام کیے ہیں لیکن یہ بڑا ظالم اور جابر تھا کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس نے شہید کیا اتنا ظالم یہ وہ تھا تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص اس کی قبر کے پاس روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے آتا تھا روزانہ حسب معمول وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو یہ اس کے خواب میں آیا اور کہا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے میری قبر پہ نہ آیا کرو کیونکہ جب جب کوئی آیت گزرتی ہے تو میرے سر پر کوڑا مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ قرآن کیا کہتا ہے اور تو نے اس کے خلاف عمل کیا اتنا ظلم اور پھر حدیث پاک میں ہے بشرو ولا تنفرو کہ خوشخبریاں دو بشارتیں دو آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ اب تکلیف دینے والا نفرت کی جڑ بنیاد ڈالتا ہے تکلیف ظاہر سی بات ہے انسان کو جو ہے نفرت سے ہمکنار کرتی ہے
محبت تھوڑی پیدا ہوئی تکلیف
محبت بالکل ہوئی
بھرے بازار میں چماٹ مارے گا تو اسے محبت تھوڑی مسکرا کے بولے گا شکریہ شکریہ آپ نے مجھے مارا میرے دل میں آپ کی بڑی عزت بڑھ گئی ہے آپ میرے گھر پہ آئیے گا آپ کو بریانی کھلاؤں گا میں یا وہیں بازار میں سے لے کر اسے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلا دے گا ایسا تو نہیں ہوتا
بالکل تو تکلیف سے ظاہر سی بات ہے نفرتیں ہی پھیلتی ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں پھر اسی کے باعث جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے جس کی صدقے کی جو ہے کثرت ہے
ٹھیک ہے
اور کثرت ہی نہیں بلکہ صدقے کا چرچا ہے
اچھا
اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات اتنا کرتی ہے
کہ لوگوں میں بھی کرتی
نفلی صدقہ خیرات اتنا کرتی ہے کہ لوگوں میں اس کے صدقہ و خیرات کا چرچا ہے لیکن اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی
ہے اچھا یہاں ہاتھ کا بھی ذکر نہیں صرف زبان کا
صرف زبان کا ذکر ہے اپنے پڑوسیوں کو جو ہے زبان سے تکلیف دیتی ہے تو سرکار نے فرمایا وہ آگ میں ہے
استغفر اللہ
وہ آگ میں ہے
اسی طرح ایک اور حدیث ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں تین مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا
استغفر اللہ مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیں آپ پڑوسی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں کتنے واضح فرامین ہیں، تکلیف مت دیجئے. دیکھیں تکلیف دینے سے نفرت کی جڑیں پھیلتی ہیں جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے بتایا، اور اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں. جب نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، خاندانی نظام میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس کے کاروباری معاملات خراب ہو جاتے ہیں، محلے میں جو ہے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ ناظرین کے میسیجز ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حنیف اتاری لیا سے. ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں، اب کوئی اور چینل دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی ہاں، دیکھیں صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیں. اس طرح ایک اسلامی بھائی محمد زبیر ایبٹ آباد سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر ہے، مجھے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے، یہ نعت سنا دیجئے. انشاءاللہ عدنان بھائی لکھ رہے ہوں گے. اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں، مدنی چینل دیکھنے سے گھر کے بہت سے کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں، اور مجھ سمیت بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دین کی معلومات میں الحمدللہ عزوجل آگے بڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اس لیے آپ سب بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موضوع ہمارا آج ہے تکلیف نہ دیجئے. اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دو دو اشارہ اگر ان دونوں نعتوں کے آپ پڑھ دیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کی طرف چلتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دل ہوئے سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو گا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو گا، دیوانہ ہو گا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر. نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر. نعرہ نبی لگاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع ہمارا ہے تکلیف نہ دیجئے. مفتی صاحب، ہم نے تکلیف دینے والوں کے حوالے سے تو گفتگو کی کہ جو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ و رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. احادیث طیبات بھی بیان کی کہ مومن کامل کی کیا صفات ہیں. اسی حوالے سے آپ مزید بیان کریں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے مسلمان، دوسرے کے لیے کس طرح اس کا انداز ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کو کس طرح بتایا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے مومن.
دیکھیے، مومن کی صفات کے بارے میں تو جیسے راشد بھائی نے احادیث طیبات بیان کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی نہیں، اس کے ہاتھ سے بھی نہیں.
کیا بات.
تو ہم اپنے آپ پر یوں غور کر لیں کہ کیا ہم واقعی جو ہے وہ مومن ہیں، مومن کامل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم ان تمام اپنے ہاتھ اور دیگر زبان سے یا دیگر اعضاء سے آنکھوں سے بھی تکلیف دی جاتی ہے نا.
آنکھوں سے کیسے تکلیف ہوتی ہے؟
گھور کر تکلیف دینا یا اشارے کر کر کسی پر طنز کرنا، طنزیہ جو ہے وہ اشارے کرنا، یہ آنکھوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے.
گھورنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، بس اوقات یوں ہوتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہے اسے یوں بس دیکھے جا رہے ہیں، نہ گھور رہے ہیں آنکھیں پھاڑ کے بھی دیکھیں، یوں دیکھ رہے ہیں
وہ پریشان ہو جائے بھائی کیا ہو گیا کیوں دیکھے یار مجھے.
تو یہ بھی تکلیف ہے.
مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض صورتوں میں کسی کا دیکھنا جو ہے وہ پسند ہوگا کہ بھائی یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ میرے لیے وحشت کا باعث بنے گا.
بس اوقات تکلیف کا باعث بن سکتا ہے،
بالکل بن سکتا ہے.
اب میں دیکھ رہا ہوں غلام الدین بھائی کو، میرا کوئی واسطہ نہیں صحیح ہوں، دیکھ دیکھ ہنسے جا رہا ہے ان کو. اب یہ بولیں گے یار اس کو کیا ہو گیا، خامو خام پتہ نہیں میرے بال خراب ہے، میری داڑھی میں کوئی تنکا آ گیا ہے، میرا امامت سیٹ نہیں ہے، ہو کیا گیا کیوں ہنس رہے
ہیں؟ میں نظر رکھ لوں گا انشاءاللہ.
اچھا اس نے چدا کر لو، لیکن آپ جیسے اس دن والے کم ہوں گے. ادھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں.
کیا بات ہے، کیا بات.
فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف.
کیا بات ہے، کیا بات.
آپ یہاں بات کر رہے ہیں تکلیف دینے نہ دینے کی، یہاں تو لوگ تکلیف دینے کی قسمیں تک اٹھا لیتے.
اچھا
اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو قسم اٹھا لی اب تو.
اچھا آپ دارو اسلام میں آپ کے پاس تو آتے ہوں گے نا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جو ہے اپنے پڑوسی کو 2 تھپڑ لگاؤں گا
یا یہ کہ میں جو ہے وہ بھائی فلاں سے جو ہے فلاں کو میں ماروں گا، یا فلاں سے جو ہے میں بات چیت جو ہے وہ بند کر دوں گا. مختلف قسم کی لوگ جو ہے آپ دیکھیں نا غصے میں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے، ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل کی اس کو اذیت اور ضرر نقصان یعنی پہنچانے کے لیے قسم کھائے، بس بخدا اس کو ضرر دینا اور قسم کو پورا کرنا زیادہ گناہ ہے اس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جو اللہ نے اس پر مقرر
فرمایا.
حدیث مبارک کے اندر بھی اہل کا بیان کیا، یہ واقعی ایسی صورتحال ہے بھی گھروں میں ہوتا ہے اس طرح کی چیز. بہن بھائیوں کے ساتھ کھا لی، شوہر نے بیوی پر قسم کھا لی،
میاں بیوی کے معاملے میں تو زیادہ ہوتا ہے، سانس بہو کے معاملے میں ہوتا
ہے،
بچوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. بچوں کے بچے لڑ گئے، اس نے میرے بچے کو مارا، اب تو میں چھوڑ.
اب میں تو اس کے بچے کے بال کاٹے بغیر نہیں رہوں گی، قسم کھا لی، اب کیا کرے.
تو فرمایا کہ گناہ کے اندر پڑے گی، اس کے بجائے اپنی قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے.
لیکن میرے بچے کے کان میں چیخا اس نے، اب اس کا بچہ تو ہو، اس کو بتاؤں گی میں، اس کے بچے کے کان میں بھی اتنی زور سے چیخوں گی کہ کان کا پردہ پھٹ جائے. اب یہ قسم ہے پوری، یہ تکلیف دینے کا انداز ہے.
بالکل واقعی
اللہ اللہ. تو اب کیا کرے، ایسے موقع پر قسم کھا لی، آپ نے فرمایا قسم توڑ دے، کفارہ کون دے گا؟
کفارہ خود دیں گے،
خود دیں گے،
بالکل خود دیں گے. اور کفارہ بھی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور ایک مرتبہ دیں گے تو آئندہ قسم کھائیں گے ہی نہیں.
اچھا اچھا صحیح فرمایا.
مال جاتا ہوا جو ہے وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا نا، تو جب مال اپنی جیب سے جائے گا تو آئندہ 10 بار سوچیں گے میں قسم کس چیز کے اوپر اٹھا.
تو بہرحال دیکھیں مفتی صاحب سمجھا یہ رہے ہیں کہ غصے میں بسا اوقات کھا لیتے قسم، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اور ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ وہ گناہ کی ہوتی ہیں، ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کے ساتھ جیسے مسلمان کے حق بیان کیے، مسلمان کی صفات بیان کی کیسی ہونی چاہیے، مزید مسلمان کو تکلیف نہ دینے، یعنی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فضائل ہیں. راشد بھائی احادیث مبارکہ مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے یا مسلمان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنے پر ہمیں فضیلت بھی بتا دی، کیونکہ انسان اس بات کا حریص ہے کہ اسے کوئی فضیلت بتائی جائے، کوئی اسے ایسا کام بتایا جائے اس میں نفع ہو تو اس کی طرف بڑھتا ہے. تو کوئی روایت آپ سنا دیں.
روایات بہت ساری ہیں. دیکھیے ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، ہماری ہر جگہ پر اس دین کے اندر رہنمائی کی گئی ہے. قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو.
اللہ اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک سلوک کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو عمر میں اضافہ کرے.
واہ کیا بات ہے، کیا بات.
عمر میں برکت چاہیے، عمر میں اضافہ چاہیے، تو اچھا سلوک ایک بہترین ایک عمل ہے.
ٹھیک ہے.
ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا.
واہ واہ کیا بات.
اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. یہ تینوں چیزوں پر آپ غور کریں کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے اچھے سلوک کے ساتھ ہے.
اچھا.
نمبر 1 ارشاد فرمایا کہ کمزور پر نرمی کرے.
واہ.
ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ پر شفقت کا برتاؤ کرے اور غلام سے اچھا سلوک کرے.
سبحان اللہ.
کن معاملات میں آپ کا ذاتی کام ہے، آپ کا ذاتی ملازم ہے، اس میں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بہت سارے معاملات میں رعایت کا پہلو رکھ سکتے ہیں.
اور یہ دیکھیں نا آپ، کیا ہم تو بات کر رہے ہیں تکلیف دینے یا نہ دینے پر، اسلام تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے کہ آپ درگزر کریں، کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بھی اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں. یعنی اب ملازم کو غصہ آئے گا تو وہ کوئی غلط کام کرے گا جب بھی غصہ آئے گا نا، لیکن اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں اس کے اوپر، اسے تکلیف دیں، اسے تھپڑ کھینچ کے مار دیں، ٹھیک ہے، یا اپنے منہ سے آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ وہی اس کے لیے دلازاری کا باعث بن جائے، تو آپ اس کے بجائے اسے معاف کر دیں. اسلام تو معافی کا ذہن دیتا ہے.
یہ میں راشد بھائی اور آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں کہ مشکل نہیں ہے کہ غلام کو یا اپنے نوکر کو معاف کیسے کر دے. یار ایک تو میں پیسے دے رہا ہوں اس کو، پیسے دینے کے بعد بھی وہ کام میں غلطی کر رہا ہے، میرا نقصان کر بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کروا دی ہے، گاڑی صحیح صاف نہیں کی ہے، اب یہ گندی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ مجھے جانا ہے، اس نے جو ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلوایا، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب میری سب لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی کہ سیٹ صاحب دیکھو راستے میں کھڑے ہیں.
آج
اس کو کیسے معاف کریں؟
دیکھیں آج مخلوق کو معاف کرے گا، کل خالی کیسے معاف کرے؟
واہ کیا بات.
اب یہ دیکھیں کہ ہم رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے روزی روک لیتا ہے؟
نہیں،
روزی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، سانس مل رہی ہوتی ہے
تو ہم کہاں جائیں گے حضور،
تو سانس بھی ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہے، ساری نعمتیں رب کی مل رہی ہیں. تو وہ تو کیا اچھا، وہ ملازم آپ کا 8 گھنٹے کا اور صرف اس کا کچھ وقت ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوا ہوا ہے نا، اور یہاں رب تعالیٰ نے آپ کو بنایا، وہی آپ کا خالق، وہی آپ کا مالک.
اللہ اللہ.
وہ تو کچھ نہ بھی دے آپ کو تو بھی جو ہے وہ احسان ہے،
اتنا بڑا احسان کہ اس نے پیدا کیا،
اس نے پیدا کیا، اس کے باوجود آپ کتنی نافرمانی اس کی کرتے ہیں، اور وہ آپ سے اپنی کتنی نعمتیں روکتا ہے، یا آپ کو کتنے جو ہے وہ ایزا والی چیزیں آپ تک پہنچاتا ہے. وہ جس طرح آپ پر رحیم ہے، کریم ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریم و رحیمی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنے نیچے والوں پر رحم
کریں. محسن بھائی یہ چیز ہے، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے، یہ رب کا فضل ہے، رب کی عنایت ہے، رب کا کرم ہے، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو مجھے اس ملازم کی جگہ رکھ دے، یا کبھی میں بھی تو اس جگہ پر تھا، میں پیدا ہوتے ہی ایسا تو نہیں تھا کہ پیدا ہوتے ہی میرے بہت بنگلے تھے، بہت زیادہ مال میرے پاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے محنت کی، اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت دینے والی ذات رب کی ہے، ذلت دینے والی ذات رب کی ہے. کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی، جسے چاہے جہاں کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرا دے، اور جس کو چاہے زمین کی پستیوں سے آسمان کا چمکتا سورج بنا دے. یہ رب کی کرم نوازی ہے. کون جانتا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب اس وقت ایک مسجد کے امام تھے، یا اس وقت لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، یا لوگوں سے ملتے تھے، بظاہر دنیاوی طور پر آپ کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، کون جانتا تھا کہ آج ایک ایسا مرد کلندر جس کی نظر کرم سے، جس کی محنت سے، جس پر رب کے خصوصی فضل و کرم سے دنیا کے اندر اتنا دین کا کام ہوگا، لاکھوں نوجوان مسجدوں کا رخ کریں گے، اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، اپنے سروں پر امامے کے تاج سجائیں گے، ایسے نوجوان جن کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس مرد کلندر کی نظر کرم سے لوگ ان کو امامت کے مسلح پر کھڑا کریں گے.
اس مرد کلندر کے اگر انداز زندگی کو دیکھیں تو اس میں ایک عنصر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ تکلیف مت دیجیے،
تکلیف مت،
اور تکلیف مت راحت کا سبب بنی،
اتنا زیادہ دور نہ جائیے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب حفظ کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر مجھے بتایا کہ یہ ایک صاحب جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے اور انہیں پیسے دے کر بٹھایا جاتا تھا، سنت موقع علی الکفایہ. تو ایک وہ وقت تھا اور آج اسی مسجد میں الحمدللہ جگہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور یہ ہماری مسجد کا نہیں، اکثر مساجد کا یہی حال تھا، 10 دن کا لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے،
بیرون ممالک میں بھی. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. ہم کچھ کالز لیتے ہیں. غلام محی الدین بھائی، کالز کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہمارے جو بزرگان دین کا انداز مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا، تاکہ ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کا ذہن بنے. جی کالز دیجیے گا.
میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں بہاول پور مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ماشاء اللہ جو آپ نے سلسلہ موضوع دیا ہے تکلیف مت دیجئے، تو دیہاتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں کو مرغے لڑانے کے اور کبوتر لڑانے کے یا توبہ میری کتے تک لڑانے کا شوق ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ لڑاتے لڑاتے اتنی تکلیف دیتے ہیں پرندوں کو جانوروں کو کہ لڑتے لڑتے یہ مر تک جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ شرط ہار جاتے ہیں تو ان پر یہ آ کر گھر پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ تو کچھ ہمیں اس طریقے کے مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجئے، ذہن بھی دیجئے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو یہ سمجھانے میں پر یعنی وہ طاقت رکھیں یا قوت رکھیں، اپنی قبر اور آخرت پر نظر ثانی کرے کہ بھی ہمیں اس کا بدلہ بھی دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
آمین. اللہ تعالی آپ کی جذبات سلامت رکھے. مفتی صاحب بڑی درد بھری بات بتا رہے ہیں.
واقعی ایسے ہی ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے اور اس کی اسلام اسی لیے اجازت نہیں دیتا کہ یہ ایک جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، اگرچہ وہ جانور کے ذریعے سے ہی تکلیف پہنچانا ہے لیکن سبب آپ بن رہے ہیں، آپ ایک جانور کو تکلیف پر پیش کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا یقیناً جو ہے وہ گناہ ہے، اور نہ صرف یہ کرنا گناہ بلکہ اس کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے. تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے کہ وہ بھی ایسے گناہ کے وقت پر وہاں پر کھڑے نہ ہوں بلکہ دور چلے جائیں، اور جتنا ممکن ہو لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں. تو کسی بھی جانور کو دوسرے جانور سے لڑانا یہ حرام ہے، اور یوں ہی جو دوسرا انہوں نے کہا کہ ظلم اس کے اوپر پھر کرتے
ہارنے
کی صورت کے اندر، یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھانے والی بات ہے. جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جانور کے اوپر تکلیف ظلم کرنا مسلمان سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہے، کہ کل آج دنیا میں وہ معاف نہیں کر سکتا اور کل اس کے ظلم کے بدلے میں عذاب ہی کا بندہ مستحق ہوگا. اور احادیث طیبہ بھی نا کہ ایک عورت کو جہنم میں دیکھا تو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں تھی کہ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا اور دانا پانی نہ دیا جس کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی.
استغفر اللہ استغفر اللہ. جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، لڑانا نہیں چاہیے، شرعی حکم آپ کو پتہ چل گیا. جی اگلی کال سنائیے گا.
ہند کے شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا کوئی قرضدار زکات فطرے کی رقم وصول کر اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دی، جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. جی
اگر وہ مستحق زکات ہے زکات وصول کر سکتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں ہر مستحق زکات کو زکات مانگنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے،
زکات مانگنا تو مسکین کو ہی جائز ہے.
صحیح.
لیکن جو مقروض ہے وہ زکات مانگ بھی سکتا ہے.
مقروض
جبکہ مستحق زکات بھی ہو تو یہ زکات کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، لوگوں سے سوال بھی کر سکتا ہے. اگر مستحق نہیں ہے تو پھر زکات نہیں ہے.
لیکن اس میں مفتی صاحب یہ چیز بھی ہے، ایک تو فرمایا نا اپنے کے زکات مانگ نہیں سکتا، ایک تو یہ ہے یعنی ذاتی طور پر مجھے خود لوگوں نے بتایا، ایک دو نے ایسے بات کی کہ ایک نے کہا جی میرے پاس 4.5 لاکھ روپے ہے اور 50,000 مجھ پر قرضہ ہے تو کیا میں زکات لے سکتا ہوں؟ یہ ایک تو یہ جی. اچھا اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ شاید ان کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتے ہوں کہ ایک تو ہے کہ ان کے خود بندہ قرض دار ہے، مستحق زکات ہے اور اس نے زکات لی اور قرض ادا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اگر زکات ان کو دی جاتی ہے یا کوئی اور تنظیم کے ہیں ان کو زکات دی جاتی ہے کہ تنظیم کے لیے، اب وہ چاہتا ہے جی میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر لوں، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو دعوت اسلامی کے لیے دی یا کسی مدرسے کے لیے دی یا کسی مسجد کے لیے دی کسی ادارے کے لیے دی، تو اب جو زکات لے رہا ہے وہ وکیل ہے زکات دینے والے کا، تو جہاں جس کے لیے دیا گیا ہے وہ وہیں خرچ کر سکتا ہے، بیچ میں اس نے کہیں اور خرچ کیا، اگرچہ مستحق زکات پر خرچ بھی کی، جب بھی وہ زکات ادا نہیں ہوگی کہ وکالت کی خلاف ورزی کی، اور ایسی صورت میں اسے اپنی جیب سے تاوان دینا ہوگا، زکات دینے والے کو بتانا ہوگا کہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی، یہ پیسے میرے لیجئے. اب یا تو وہ اس سے واپس لے لے پیسے اور کہے کہ بھائی آئندہ تم پہ اعتماد نہیں ہے میں خود ہی ادا کر دوں،
یا خود اگر مستحق ہو اگر خود مستحق ہے زکات کا
تو بھی خود بھی نہیں رکھ سکتا،
وکیل تو نہیں لے سکتا نا،
وکیل نہیں لے سکتا. وکیل کو جس چیز کے لیے وکالت دی ہے، کہ جسے مثال یوں دی کہ بھائی زید کو آپ یہ پہنچا دیں تو اب یہ بکر کو نہیں دے سکتا، یہ زید کو ہی پہنچانے
کا. وکیل اگر کسی چیز کا خریدنے کا بنایا تو خود جو ہے وہ چیز نہیں خرید سکتا نا،
یعنی اپنے لیے اس کے پیسوں سے نہیں خرید سکتا، اپنے پیسوں سے خریدے.
جزاک اللہ. اگلی کال.
میری آپ سے عرض ہے کہ میری بہن کو ہر وقت چکر آتے ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاکم اللہ خیر.
آمین آمین. جو چکر کا علاج بتا دیجیے.
جس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے 40 روحانی علاج میں تحریر فرمایا کہ جو کوئی یا مجیب تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لے انشاءاللہ عزوجل درد ختم، یہ چکر وغیرہ نے ختم ہو جائیں گے.
صحیح. اور چلیں جی اگلی کال.
میں شان اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے، مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
جی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، نماز کے وقت
نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اول تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں تصور کرے. اب پھر مختلف جو ہے وہ ارکان کے اندر مختلف جگہ نظریں رکھنے کا حکم ہو، قیام کے اندر سجدے کی جگہ پر رکھے، رکوع میں اپنے پیروں کے انگوٹھے کی طرف نگاہ رکھے، سجدے میں اپنی ناک کی طرف نگاہ رکھے، اور جلسے میں اپنی گود میں نگاہ رکھے.
ٹھیک ہے. اگلی کال.
محمد عمران، فیصلہ آباد رضا آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
انگوٹھے سے بچے چوستے ہو تو
بعض لوگ کی عادت وہ بڑے تک بھی جو ہے وہ چلتی رہتی. دیکھیں اولاً تو منہ میں جب پہلی مرتبہ ڈالا تو اب ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹا جبکہ ہاتھ پر کچھ لگا ہوا نہیں، لیکن اب وہ ڈلا ہوا تھا پھر نکالا، اب اس پہ تھوک لگا ہوا ہے پھر دوبارہ یہ منہ میں ڈالا تو اب یہ روزہ توڑ دے.
یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہو گیا بھائی. اگر بڑے چوستے ہیں تو انگوٹھے، انگوٹھے نہ چوسنے کا کوئی علاج ہو تو کہ انگوٹھے چوسنے کی بچوں کی عادت نکل جائے؟
سوال سے تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، تعویذات حاصل کر لیں.
جزاک اللہ خیر. اگلی کون؟
سوال ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ چائے کا کپ کے اندر تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے انسان کی یا کسی اور اشیاء کی، تو کیا ایسے چائے کے کپ کے اندر چائے پینا مناسب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی مفتی صاحب،
چائے پینا تو جائز ہے، البتہ بعض کپوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی تصویر اس پہ پرنٹ آؤٹ کروا لیں.
اچھا.
اب یہ پرنٹ آؤٹ کروانا یہ حرام ہے.
صحیح.
اور اسی طریقے سے اگر کوئی کپ ہے اس پہ آپ نے کوئی جاندار کی تصویر بنائی ہوئی، اسے تعظیم کے ساتھ گھر میں آپ رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے.
ٹھیک.
اور ویسے نارمل کپ ہے اس کے اوپر پرنٹ، ویسے ہی آپ نے جب خریدا اس کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی تصویر بنی ہوئی ہے اور اب اس کو تعظیم کے ساتھ رکھا ہوا بھی نہیں ہے تو اس میں حرج.
جیسے عام جگہ رکھتے ہیں وہیں رکھا،
عام جگہ رکھا
آئے گی وہ عید میں، جس میں ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں تصویر ہو
وہ وہاں پر ہے جہاں پر تعظیم کے ساتھ تصویر.
مطلب یہی جس طرح آپ نے فرمایا، اس طرح تصویر اپنی تصویر کروا لیا،
اپنی تصویر رکھ لیا، کسی بھی جاندار کی تصویر
شو پیس کے طور پر رکھ لیا تصویر
مشروط تعظیم کے ساتھ ہے. جی اگلی کال.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک احرام کو دو آدمی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب کہ احرام استعمال کرنے کے بعد اس کو دھو کے وہی احرام اس کا بھائی یا دوست وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی حضور.
جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ بغیر دھوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام سے ایک عمرہ کر لیا تو اب جو ہے وہ اس کو دھونا یا نیا جو ہے وہ. ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پانچ چھ عمرے کرنے، تو کیا پانچ چھ احرام ساتھ لے کر؟
سبحان اللہ.
ایک ہی لے،
ایک تو احرام سے ہی بھر جائے گا پھر ان کا.
تو ایسا نہیں ہے، نیت آپ کو بار بار کرنی ہوتی ہے، باقی لباس آپ وہی پہن سکتے ہیں، اس میں دھونا یا کسی دوسرے کو دینے میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اگلی کال.
جب میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اللہ وسوسے آتے ہیں، تو کیا اس سے نماز میں کوئی پیدا ہوتا ہے یا نماز ہو جاتی ہے؟
جی حضور وسوسے آتے ہیں.
وسوسوں کی وجہ سے دیکھیں سجدہ صاحب تو لازم نہیں آئے گا، ہاں اگر وسوسوں کی بنیاد پہ کوئی ایسا کام نماز میں آپ نے کر لیا جو اس کے واجبات کے ترک کی طرف لے کر جائے گا تو پھر بعض صورتوں میں سجدہ صاحب یا نماز واجب الاعادہ ہو سکتی ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں کہ نماز میں اپنی توجہ کو مکمل حاضر رکھیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے جو اذکار ہیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آپ جو پڑھتے ہیں ان کے ترجمے یاد کریں.
ٹھیک ہے.
تو جب پڑھیں گے اور ان ترجموں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر توجہ اسی کی طرف ہوگی.
جزاک اللہ خیر. مزید کالز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. آپ کو سوال دیا تھا میں نے، غلام محی الدین بھائی.
جی بالکل. اسلاف کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور تکلیف نہ دینے کا مطلب ہے کسی کا خیال کرنا، احساس کرنا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے برابر میں ایک غیر مسلم رہتا تھا، اور اس نے اپنے گھر میں ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا جس سے وہ اپنے گھر کی ساری غلاظت باہر پھینکتا تھا. تو وہ غلاظت آتے آتے آپ کے گھر میں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بھی گرتی تھی. اب اگر آپ چاہتے تو آپ جو ہے اس کا اظہار کرتے اور فوراً یا تو اس کا پرنالہ گھڑوا دیتے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے جس سے وہ غلاظت رک جاتی. لیکن آپ نے جو ہے کچھ اس کو نہ کچھ بولا، نہ تکلیف پہنچائی، نہ اپنی بات سے اس کو آگاہ کیا کہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، بلکہ آپ سہتے رہے. ایک دن اس نے خود دیکھا اور پھر جب یہ دیکھا تو اس کو خود احساس ہوا اور اس نے اگر پوچھا حضور میں اتنے عرصے سے یہ غلاظت اس پر نالے کے ذریعے بہاتا ہوں تو آپ کے صحن میں آنگن میں یہ غلاظت گرتی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا کہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن صبر کر کے اس کو صاف کر لیتا ہوں. آپ کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان
اللہ. اس نے یہ بھی بولا نا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا.
غصہ نہیں آتا.
والقاذمین الغیظ قرآن پاک کی آیت
ہے. اور میں یہ عرض کروں دیکھیں ان الابرار لفی نعیم
جی.
بے شک نیکوکار یہ جنت النعیم میں ہوں گے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو چینٹیوں کو بھی تکلیف نہیں
ہے. کیا
میرے سنت کا مدنی مذاکرے میں ہم نے ایک مرتبہ سنا اور یہ واقعات آپ کے تعارف میں جو کتاب آتی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امیر علیہ سنت وضو کرنے گئے تو وہاں دیکھا کہ بہت ساری چونٹیاں ہیں.
جی جی وضو خانے میں.
وضو خانے میں تو آپ رک گئے.
صحیح.
اور آپ نے پانی نہ بہایا کہ پہلے وہ چونٹیاں گزر جائیں,
ریوڑ نکل جائے.
ہاں انتظار کرنے لگے چونٹیاں گزر جائیں اس کے بعد میں پانی بہاؤں. ایسا نہ ہو کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہے.
ہم تو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پریشر ڈال دیں وہ جلدی سے نکل جائیں. ان کا انتظار کون کریں؟
اب آپ دیکھیے کہ جانور یعنی اتنی حقیر اور معمولی چیز سے بھی جو ہے ایک محبت کی جا رہی ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچایا جا رہا. میں اسے عرض کروں کہ اگر بندہ یہ اپنے اندر ٹھان لینا وہ حدیث پاک ہے خیر الناس من فعل الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آپ یقین مانیں ایسے شخص کے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں.
کیا بات ہے.
اور اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں.
آپ نے غلاظت کے حوالے سے بات کی, غلاظت ہٹا دیتے اس کے گھر میں, مالک بن دینار کے گھر میں غلاظت آ رہی تھی اور وہ ڈالنے والا بھی ایک غیر مسلم تھا, اس کی اس تکلیف کو آپ برداشت کر رہے تھے. اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کچرا باہر ڈالتے ہیں لوگوں کا. اچھا کچرا لوگوں گھر کے آگے نہیں ڈال رہے, کچرا باہر ڈالا اس لیے ہے کہ وہ کچرے والا آ کے اٹھا کر لے جائے گا. وہ اس طرح رکھا ہے کہ جب صبح کچرے والا آئے گا تو رات بھر میں کتے بلی آ کر اسے پورے محلے میں پوری گلی میں پھیلا دیں گے. تو یہ بھی تو تکلیف دینا ہے نا. اس طرف ہماری توجہ نہیں.
حدیث مبارک میں تو یہاں تک آیا من آذ المسلمین فی طروقہم وجبت علیہم لعنتہم, کہ جو مسلمان کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچائے ان پر جو ہے وہ لعنت واجب ہے, وہ لعنت کا مستحق ہے. اور دیکھیں تکلیف کی بھی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے انفرادی طور پہ کسی شخص کو آپ نے تکلیف دی, گناہ یہ بھی ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ تکلیف بھی جو ہے وہ عوامی دے رہے ہیں.
عوامی ہے, صحیح بات.
سب کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. آپ جو ہے وہ راستے کے اندر, آپ کا گھر بن رہا ہے, آپ نے بجری ڈلوا کے پورا راستہ بلاک کیا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ دیگے بنوا رہے ہیں, آپ نے جو ہے وہ روڈ بھی کھود دیا اور آپ نے جب دل چاہا روڈ بند کر دیا. آپ جو ہے بیٹھے ہیں اسی طرح.
آپ کو پانی کی لائن چاہیے, آپ نے جب مرضی آئی آپ نے چار لائنیں کھود لی اور روڈ کو جیسا تھا ویسے
جو ہے وہ چھوڑا.
اب ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں
یا اپنی لائن کھودنے میں دوسرے کا جو ہے وہ آپ نے
لائن
تباہ کر دی اور آپ اپنا کام نکلا, آپ جو ہے وہ آگے چلے گئے.
اور بہت سارے مختلف انداز ہیں.
انداز کی توجہ دلاؤں گا محسن بھائی, جو مذہبی خاص طور پر جو افراد ہیں ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے. وہ چیز کیا ہے, آپ کسی کو فون کریں اور سامنے سے گانا بجے,
صحیح,
گانا ہو یا پتہ نہیں اوٹ پٹانگ قسم کی چیز.
مذہبی کے تکلیف بنے نہ بنے یہ تو مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہونا چاہیے.
ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ شاید ایک وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے.
یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, کسی کی ٹیکسی میں, کسی کی کار میں بیٹھے ہیں, تو اب لگایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یار اگر چلیں آپ گناہ کر رہے ہیں, کم از کم دوسرے کو لیے تو گناہ کا سبب نہ بنے نا.
اور اس کا بھی گناہ
جو ہے وہ آپ کے جو
گاڑی اور ٹیکسی میں بیٹھنے والے کو تو منع کرنا پھر بھی آسان ہے بھائی, روک دو. اور جو بس میں بیٹھا,
ہوا
بس, یعنی یوں سمجھیں بس میں تو ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مطلب خاموشی کے ساتھ.
اگر ایک بےچارا اٹھے گا تو دس جو ہے وہ گناہ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
جی جی صحیح فرما رہے ہیں.
کے اندر بھی یہاں تک ہو رہا ہے مسجد اگر نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے دوران کتنے
یہ اگر کہا جائے کہ تکلیف کے یہ لیٹسٹ انداز ہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگوں کو جو نئے نئے انداز سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اور مختلف موبائل جو ہے تکلیف کا ایک بہت بڑا سبب.
آپ کی ٹون بجی مسجد میں, آپ کب تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ عبادت کے وقت میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے ان کا خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو رہا.
موضوع ہمارا چل رہا ہے تکلیف مت دیجیے. تکلیف نہ دینے کے حوالے سے مزید کلام کریں گے. دو اشعار عدنان بھائی سے سن لیتے ہیں. ایسا نہ کہ عدنان بھائی سے تکلیف ہو رہی ہے. عدنان بھائی بول رہے ہوں گے کافی دیر سے بیٹھا کے رکھا, پڑھا ہی نہیں رہے, ناراض تو نہیں ہے نا؟
نہیں.
سبحان اللہ. جی دو شعر سنا دیں.
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بہن نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک بہن نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب تو عالم کا گانا ہے, جو رب تو عالم کا یگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے پال کرانا ہے نسل قریبوں کی لج پال کرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگا
ہمارا چل رہا ہے تکلیف نہ دیجئے تکلیف دینے والوں کو کس طرح کے عذابات ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا یقیناً یہ بھی ایک دردناک معاملہ ہے دیکھیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے طریقہ کار بتایا ہے راشد بھائی جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی سزائیں ہیں ذرا یہ بھی آپ بیان فرما دیں
جو ظلم کرنے والے ہیں فرمایا کہ ان پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو کھجائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی اے فلاں کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں فرمایا کہ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر کھجلی یعنی خارش مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوس سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تکلیف تو مسلمان مومنوں کو دیا کرتا تھا
مدینہ کے ناظرین دیکھیں کتنا دردناک عذاب ہے خجلی کا عذاب دنیا میں اگر تھوڑی خارش ہو جائے گرمی ہے تو کتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے اچھا مختلف انداز ہے نا تکلیف دینے کے مفتی صاحب راشد بھائی غلام محی الدین بھائی ایک انداز یہ ہے کہ اپنے جو ہے ٹھیلے اپنی گاڑیاں اور اپنے اسکوٹریں لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں اب یہ دروازہ یہاں سے اس کا آنے جانے کا انٹرسٹ ہے یہاں سے جو اس کو آنا ہے یہاں ہم نے بالکل اپنی گاڑی کھڑی کر دی اب اس کو آنے میں تکلیف ہوگی بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوتا ہے کہ نو پارکنگ ہے مگر وہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو یہ بھی تو تکلیف کا سبب ہے نا
یہاں تک کہا گیا فقہاء کرام نے کہ اگر کوئی شخص بیچنے والا لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر اپنا سامان بیچتا ہے جس کی وجہ سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے چلنے والوں کے لیے تو اس سے خریدنا بھی جائز نہیں اس سے خریدنا بھی جائز نہیں کیوں کیونکہ جب یہ خریدیں گے جبھی تو وہ بیٹھے گا تو گویا یہ اس کی گناہ پر مدد کر رہے ہیں تو یہ نہ اس سے خریدیں نہ وہ وہاں پر بیٹھے تو اتنا تک کہا گیا کہ نہ صرف اس کو یہ کہ وہ نہ بیٹھے بلکہ خریدنے والوں کو بھی منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستوں میں بیٹھو تو اس راستے کا حق ادا کرو اس میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو یہاں تو تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی رکھ دی جاتی ہے اگرچہ وہ اپنے ہی کسی فائدے کے لیے
پول کھڑے کر دیے جاتے ہیں
دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ تکلیف
یہ بھی بتا دیں بیچ میں یہ
لائٹ لگانے میں کنڈے لگاتے ہیں
یہ تکلیف کا باعث بنتا ساتھ میں اسی طرح رت جگہ کرتے ہیں رت جگہ کے نام پر ڈھولک بجا رہے ہوتے ہیں ماذا اللہ یہ بھی گناہ ہے
اب یہ رت جگہ ہو رہا تھا, رت جگہ میں پتہ نہیں کیا کیا پورے محلے کو پریشان کرتے. ساتھ ہی یہ جو اسپیڈ بریکر گلیوں میں بنا دیتے ہیں, ہر جو ہے وہ سمجھے کہ آپ 10 قدم پہ اسپیڈ بریکر ہے. اب بےچارا جو اسکوٹر پہ جا رہا ہے, بڈھا آدمی کوئی ہو تو اس کی تو کمر ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ اگر مہروں کا مریض نہ ہوگا تو مہروں کا مریض بن جائے گا. جگہ جگہ وہ اسپیڈ بریکر بھی ایسا بناتے پہاڑ نما جیسے اونٹ کی کوہان بنائی ہے. ایسے لوگوں کو کیا یہ تکلیف کا باعث,
وہ آپ سے بولیں گے بھائی حضرت آپ بائک پہ کیوں بیٹھ رہے اتنے بوڑھے ہیں,
تو آپ کار دلا دیں
بچوں کے لیے, بچوں کے لیے بنایا نا یہاں سے اتنی زور زور تیزی سے بائک.
جمپ کے دو پہلو ہیں, ایک یہ کہ لوگ اس طریقے سے اتنی جو ہے وہ اسپیڈ میں گاڑیاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس گلی میں گزرنے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث.
جمپ ایسی بنائی جائے نا کہ گاڑی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کمر کے موڑے تو نہ لینا پڑ جاتی ہے. بس اوقات ایسے بھی
ایسا بھی ہوتا ہے, بس میں جا رہے ہیں جی جی کھڑکی سے جو ہے وہ پان کی پیک پھینکی, وہ کوئی راستے میں آگے جا رہا ہے,
یہ بھی باعث تکلیف کا.
اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ پانی پڑا تھا اور اپنی گاڑی آپ کی تو کار ہے, آپ نے شیشے بند کیے اور اسپیڈ میں گزر گئے اور برابر والے بائک والوں کے سارے کپڑے خراب ہو.
احساس نہیں نا, احساس جس کو ہوگا نا وہ ان تمام چیزوں سے بچے گا. دیکھیں آپ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کیجئے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کسی اور کو بھی پسند نہیں ہوگی. آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنی کمر کے مہروں کو ہلانا نہیں چاہتے, آپ اپنے کان میں تیز آواز سننا نہیں چاہتے, آپ اپنے بچوں کا رونا نہیں دیکھنا چاہتے, تو دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو.
میں ایک عرض اور کروں گا کہ تکلیف چیز راستے سے ہٹانے کی جو ہم نے بات کی, یہ جیسے انفرادی طور پر اسی طرح مساجد مدارس کی انتظامیہ اور دیگر فلاحی اداروں کا بھی اس معاملے میں دیکھا گیا کہ جناب اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اب پورے جو ہے وہ سامان سارا مسجد کا باہر پڑا ہوا ہے اور راستہ جو ہے پورا بلاک ہے گزرنے والوں کو, تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے گناہ سب کے لیے گناہ ہے,
چاہے وہ
اور وہاں پہ انتظامیہ گناہ گار ہوگی جو کہ اس چیز کے اندر لاپرواہی برت رہی ہے.
مدنی چینل اسی شعور کو بیدار کر رہا ہے لوگوں کے اندر کہ تکلیف نہ دیجیے, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث مت بنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.